بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، میرے محترم دوستو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے ہمارے اوپر کروڑہا کروڑ احسان ہے، اس بات کا ہم میں سے ہر شخص فردن اپنے آپ کے طور پر، اجتماعاً مجموعی طور پر شاہد ہے اور گواہ ہے. اگر ایک شخص اپنی خود کی زندگی کو انالائز کرے، اپنی خود کی زندگی کا حساب لگائے، بچپن سے لے کر اپنی جب تک کی زندگی اس نے گزار دی اس کا حساب لگائے، تو اسے پتہ یہ چلتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم اپنی زندگی کا حساب لگائے، چاہے انسان اپنی واحد تنہا زندگی کا حساب لگائے، یا چاہے وہ اجتماعی طور پر کلیکٹیولی اپنے کمیونٹی کے حساب سے، اپنے خاندان کے حساب سے، جس طرح چاہے وہ حساب لگائے، تو وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے گا کہ میرے اللہ کا مجھ پر جتنا احسان ہے، شاید ہی اتنا احسان کسی اور پر ہو. یہ ہماری کم مائیگی ہے، کم نصیبی ہے، یا ہماری سوچ کی کوتاہی ہے کہ ہم جب حساب لگاتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں، تو ہم اس بات کو تو بہت غور سے سوچتے ہیں کہ میرے لیے یہ کمی ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، مجھے یہ بیماری ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. یعنی ہم کمی کو تو ضرور دیکھتے ہیں، مگر کبھی ہم یہ تصور نہیں کرتے کہ میرے اللہ کے مجھ پر کتنے احسان ہیں. میرا اللہ نے بن مانگے مجھے انسان بنایا، میرا اللہ نے بن مانگے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم امت میں پیدا کیا، میرے اللہ نے بن مانگے مجھے ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کی وقار کی جاتی ہے. یہ سارے بھی تو اللہ کے احسان ہیں. میرا اللہ نے مجھے آنکھیں دی، میرا اللہ نے مجھے ہاتھ دیے، میرا اللہ نے صحیح سوچ دی، صحیح عقیدہ دیا، یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے. مگر افسوس ہے کہ ہم مسلمان جب بھی سوچتے ہیں تو کمیوں کو دیکھتے ہیں، جو اچھائیاں ہیں اسے نہیں دیکھتے. مگر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اتنے کریم ہے، ہمارے اتنے محسن ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں سے نوازتا بھی ہے. قرآن کریم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کہیں پر تو انفرادی نعمتوں کا حساب گنواتے ہیں، کہیں پر اللہ تبارک و تعالی مجموعی نعمتوں کا حساب فرماتے ہیں. اور ہمیں بار بار ذکر فرما کر خدا تعالی کو احسان جتائی نہیں فرماتے، مگر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث مبارکہ کے اندر جو جو باتیں بیان فرماتے ہیں، وہ اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ ہم مؤمن تھوڑی دیر کے لیے سوچے، غور کرے، فکر کرے، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ حقیقتاً میرا اللہ جتنی مجھ سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت دنیا کی کوئی مخلوق مجھ سے نہیں کرتی. نہ میرے ماں باپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، نہ میری آل، نہ میری اولاد، کوئی اتنی محبت ہم سے نہیں کرتا جتنی محبت اللہ ہم سے کرتا ہے. میں جو چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں، اللہ تبارک و تعالی سورہ نازعات کے اندر فرماتے ہیں: اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناها. آسمان کو تو دیکھو، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا نقص تمہیں نظر آتا ہے؟ کہیں کوئی چھید نظر آتا ہے، کہیں پر کوئی دڑان نظر آتی ہے، اتنی حسن خوبی کے ساتھ اس آسمان کو بنانے والے نے کتنی حسن خوبی کے ساتھ آسمان کو بنایا، رفع سمکہا فسواہا، اور اس کو بالکل سیدھا کر دیا، ایسا لیول کہ جس سے اچھا لیول آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہ آئے۔ رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج دوحاہا، پھر کیا نظام اللہ تبارک و تعالی نے چلایا کہ یہی ایک آسمان ہے مگر کبھی اس کو رات کی تاریکیاں چھا جاتی ہے، کیوں بھائی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تاکہ ہم کیا کریں، رات کو ہم آرام سے سو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے ایسا نظام چلایا، ایک ہی آسمان ہے، کبھی رات کی تاریکیاں اس کے اوپر چھا جاتی ہے تو کبھی سورج کی روشنی اسے بالکل روشناور کر دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے۔ واغطش لیلہا واخرج دحاہا والارض بعد ذلک دحاہا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو بچھا دیا، دور نظر تک ہمیں زمین کا کوئی انت ہی نظر نہیں آتا، کوئی اس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ واخرج دحاہا والارض بعد ذلک دحاہا اخرج منہا ماءہا ومرعہا، دیکھیں اللہ کی کیا حسن خوبی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی فعالی کو تو دیکھیے کہ کبھی جب انسان اس سے پانی نکالنا چاہے تو تھوڑی سی اس کے اندر وہ محنت کرتا ہے تو اللہ اس سے پانی نکال دیتا ہے، کبھی انسان اس سے اپنی کھانے پینے کی چیزیں اگانا چاہے تھوڑی سی محنت کرتا ہے، تھوڑی سی آبیاری کرتا ہے، خدا اس سے اپنے لیے اس کے لیے کھانا تیار کر دیتے ہیں، اور کبھی انسان اس کے اوپر کئی مالا بلڈنگ کو بنانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زمین کو اتنا مسخر اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ سالہ سال تک کے لیے دور اونچی اونچی عمارتیں بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حسن خوبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بار 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 اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں، جو چیز تمہیں نظر آتی ہے، جو چیز تمہیں نظر نہیں آتی، جو تم دیکھ سکتے ہو، جو تم نہیں دیکھ سکتے، جو تم گن سکتے ہو، جو تم نہیں گن سکتے، جو تمہارے تصور میں آتی ہے، جو تمہارے تصور سے باہر ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے واحد ہمارے لیے بنائی ہے۔ اللہ نے متاع لکم ولینعامکم، متاع لکم تاکہ تم اس سے استفادہ حاصل کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا جب ہمارے ساتھ اتنا لگاؤ ہے، پھر بھی اگر ہم غور کریں بحیثیت ایک امت کے، بحیثیت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر ہم غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم سے زیادہ اس دھرتی پر، اس زمین پر اگر کوئی گری پڑی قوم ہے تو اور کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کو مصائب کا سامنا پڑ رہا ہے تو یہ قوم ہے، اگر کسی کو تنزلی ہے تو اسی قوم کو ہے، اگر کسی کو جان کے قربانیاں دینی پڑ رہی ہے تو یہی قوم ہے، اگر کسی کو مال کی تنگی ہے تو وہ یہی قوم ہے، اگر کسی کے اندر اتفاق نہیں ہے تو یہی قوم ہے۔ آخر کیا وجہ بنی کہ جب جب بھی ہم دیکھتے ہیں، جب جب بھی ہم سنتے ہیں، کبھی نیوز پیپرز میں، کبھی سوشل میڈیا کے اندر، جب جب بھی ہم دیکھتے ہیں ایک ہی خبر سر فہرست میں نظر آتی ہے کہ آج اتنے مسلمان گئے، آج امت کا یہ حال ہوا، آج امت کا یہ حال ہوا، سماوی آفتیں بھی اتر رہی ہے، زمین بھی اس کے لیے پھٹ رہی ہے، آسمان پھٹ رہا ہے، زمین اس کو اندر اپنے اندر لے جا رہی ہے، غرق کیے جا رہی ہے۔ آخر کیا حال ہے اس امت کا کہ جس کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اتنی محبت کے ساتھ بنایا، اتنی محبت کے ساتھ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رحلت فرمانے سے پہلے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے وعدہ دیا، تسلی دی کہ آپ اپنی امت کی فکر نہ کرو، میں آپ کی امت کے ساتھ ہوں، ان کی لک آفٹر میں کروں گا، ان کا خیال میں رکھوں گا۔ جب اللہ کا وعدہ ایک طرف اور دوسری طرف امت کا حال یہ ہے کہ کئی کتنے بچے اس دنیا سے چلے گئے، کئی کتنے بچے یتیم ہو گئے، کئی کتنی ماؤں کی بہنوں کی عزت اور آبرو کو رسوا کر دیا گیا۔ یہ امت بنائی اس لیے گئی تھی تاکہ اسے خوب ترفع ملے، اسے خوب چڑھاؤ ملے، مگر اس امت کا حال یہ ہے کہ اس کے سامنے تنزلی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ امت عزت کے لیے بنائی گئی تھی، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور اس امت کے لیے ہے، مگر حال یہ ہے کہ اس امت ذلت اور پسماندگی میں ایسی گری ہوئی ہے، ایسی گری ہوئی ہے کہ دو کے سامنے وہ کھڑا بھی نہیں رہ سکتا، اپنا منہ بھی کسی کو دکھا نہیں سکتا۔ اتنی امت ذلت کا، ابھی ذلت کا امت کو ایسا حال ہے امت کی ذلت کا کہ انسان مومن مسلمان خود اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے لگا ہے, غیر تو کیا سمجھے, آخر اس کی وجہ کیا بنی؟ قرآن کریم ہی خود کہتا ہے کہ اس تنزلی کی, اس پسماندگی کی, اس کمائیگی کی وجہ اور کچھ نہیں ہے, بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ جو تم دیکھتے ہیں کہ آسمان, یہ زمین اور سمندر, یہ بری اور بحر, پانی اور یہ خشکی, یہ ساری اس کو ساروں کے اوپر جو طغیانی مچی ہوئی ہے, یہ اور کچھ نہیں ہے مگر تمہارے اپنے اعمال ہے, تمہارے اپنے اعمال ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو کچھ تم آج سامنا کر رہے ہیں, جو حالات تمہارے اوپر آ رہے ہیں, انفرادی حالات ہو, اجتماعی حالات ہو, اگر فیملی کے کوئی مسائل ہو, خاندان کے مسائل ہو, اپنے ذاتی کوئی پریشانی ہو, مال کی کوئی پریشانی ہو, روزی کی کوئی پریشانی ہو, یہ اور کچھ نہیں ہے مگر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ ساری ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ ساری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اس لیے کہ ہم ہیں تو مسلمان مگر پیروکار کسی اور کے ہیں. ہم نام سے تو مسلمان ہیں, ہم کہتے تو ہیں کہ ہم محمدی ہیں, مگر جب ہمارے اعمال کو ہم دیکھتے ہیں, ہمارے اخلاق کو ہم دیکھتے ہیں, ہمارے قول کو دیکھتے ہیں, ہمارے فعل کو دیکھتے ہیں, ہمارے آپس کے معاملات کو دیکھتے ہیں, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ محمد کی تعلیم نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت دور ہو چکے ہیں. اللہ ہمارے صرف زبان پر ہے لیکن ہمارے اعمال میں اللہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کہتوتے ہیں کہ ہم امتی ہے, وہ ہمارے دل و جان سے, ہمارے سب جان سے بھی زیادہ محبوب ہمیں ہمارے نبی ہے, مگر جب ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نہیں, یہ کہتا کچھ اور ہے, کرتا کچھ اور ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں باوجود ہمارے اپنے ان بد اعمالیوں کے ہمارے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ فرماتے ہیں, اور قرآن کریم کے اندر بار بار اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ہی چیز کا حکم فرماتے ہیں, اور یہ ایک ایسی چیز ہے, کہ اگر مومن اسے اپنا لے مجموعی طور پر یا انفرادی طور پر, تو وہ اس کا اثر ایسا دیکھے گا تو اسے یہ لگے گا کہ یہی چیز تھی جو میری زندگی کے اندر مفقود تھی, یہ چیز اتنی آسان تھی, یہ چیز اتنی قریب تھی, مگر میں اتنا دور رہا, اتنا پریشان رہا. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر 200 سے زائد مرتبہ اس چیز کا حکم فرماتے ہیں کہ اے مومنوں تم اختیار کر لو, اس چیز کو اپنی زندگی میں لے آؤ, اپنے اعمال میں, اپنے افعال میں, اپنے اقوال میں اس چیز کو لے آؤ. وہ کون سی چیز ہے؟ تقوی اللہ. تقوی اللہ, اللہ تبارک و تعالی کا تقوی, اللہ تبارک و تعالی کا تقوی. اب تقوی کیا چیز ہے؟ افسوس ہے کہ ہم امت تو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو سر چشمہ تھے تقوی کا, جو منبع تھے تقوی کا, ان سے ہی تقوی نکلا ہے اور پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے, مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ تقوی کیا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے تقوی کیا ہے. اگر ہم پوچھے کہ گناہ کیا ہے تو ہم پوری رات بیٹھ سکتے ہیں, گناہ کی فہرست لکھوا سکتے ہیں کہ یہ بھی ہے, مگر جب دین کی بات آئے تو ہمیں اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کلمہ کیا ہے. یہ افسوس ہے, یہ امت کی ذلت ہے کہ آج ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی علم نہیں ہے. تو تقوی کیا چیز ہے؟ رمضان مبارک کے اندر آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا تاکہ ہم تقوی حاصل کریں, اللہ سے ڈرنے والے بن جائے. عام متن اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہم بن جائے, اسی کا نام تقوی ہے. مگر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ تقوی بھی دو چیزوں کا نام ہے. تقوی اس کے کئی معنی ہیں قرآن کریم کے اندر, مگر ہماری عام فہم کے اندر جب تقوی کی, ڈرنے کی چیز آ رہے, کہتے ہیں کہ بھائی تم اس سے ڈرو, تو اس سے دو معنی مراد لیے جاتے ہیں. ایک تو ہے کہ کسی چیز سے ڈرنا اس کے خوف کی وجہ سے, بندے کے سامنے سانپ آ جائے, بچھو آ جائے تو اس سے کہے بھائی تو اس سے ڈر, شیر آ جائے تو وہ اس سے ڈرتا ہے, یہ بھی ایک ڈرنا ہے. اور ایک یہ ہے کہ انسان کے پاس اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, جس کے اس کے اوپر کروڑ ہاں کروڑ احسان ہوتے ہیں, اس وہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے, بڑی عزت کرتا ہے, بڑے اکرام سے رکھتا ہے, اور اسے یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ تھوڑا غلط کام کر لیا تو مجھے ڈر ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو جائے, یہ بھی ایک ڈرنا ہوتا ہے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ایک ڈرنا ڈر کا ہوتا ہے, خشیت کا ڈرنا ہوتا ہے, خوف کا ڈرنا ہوتا ہے, اور دوسرا ڈرنا جو ہوتا ہے وہ محبت کا ڈرنا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہماری یہ مراد ہوتی ہے کہ خدا سے ڈرو, جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ اللہ سے ڈر, تو ڈرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے خوف سے ڈر, مگر ڈرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے بندے, اللہ قرآن میں کہتا ہے اے بندے سوچ تو ذرا تجھ پر کتنے احسان میں نے کیے, کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تو مارے محبت کے مجھ سے ڈرے اور ان کام سے بچے کہ جس سے میں نے تجھے روکا ہے, اور وہ کام کر لائے جس سے تو نے جس کا میں نے تجھے حکم دیا ہے. آج ہمارے نزدیک کیا ہے تقویٰ, کیا ہے بھائی ہمارے نزدیک تقویٰ؟ یہ ہے کہ خوب نمازیں پڑھو, رمضان آئے تو پورے روزے رکھو, تہجد کے اندر ہمیشہ یہاں پہ نظر آئے, پہلی صف کبھی نہ چھوٹے, خوب اللہ کے راستے کے اندر کروڑ ہاں کروڑ خرچ کرو. ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ تقوی کا معنی ہے, ہم اللہ کے سامنے بہت بہت قریب آ گئے. ہاں یقیناً یقیناً یہ ساری چیزیں اسباب ہے اللہ کا قرب اختیار کرنے کی, اللہ کے سامنے اللہ کے قریب لانے کی یہ ساری چیزیں اسباب ہے, مگر حقیقت میں تقوی کیا ہے؟ حقیقت میں تقوی کیا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ لیس تقوی اللہ بصیام النہار ولا بقیام اللیل والتخلیط فیما بین ذلک, کہ بہت زیادہ روزے رکھنے کا نام تقوی نہیں ہے. بہت زیادہ اللہ کے سامنے رات کو کھڑا رہ جانے کے بعد رو رو کے مسلح پورا گیلا کر دو, اس کا نام تقوی نہیں ہے. اور یہی کبھی روزے کبھی انفاق فی سبیل اللہ پہلی صف یہ وہ, یعنی نفل جتنے بھی کام ہے اس کے اندر کمی کوتاہی نہیں, اس میں نمبر ون. مگر جب حکم یہ آتا ہے کہ بد نظری کا کام ہے, یہ گناہ کا کام ہے, یہ سودی کاروبار ہے, جو مال تو اللہ کے رستے میں خرچ کر رہا ہے بہت اچھا کر اور زیادہ کر, اللہ ہمیں اور اس میں برکت نصیب کرے, مگر جو تو دھندا کر رہا ہے وہ بھی تو سودی کاروبار ہے جس سے اللہ نے تجھے روکا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سودی کاروبار کرنے والے کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے, تو اس سے تو بچ جا. یہ گناہ جو کام اللہ نے ہمیں کرنے کو کہا وہ ہم کر لائے, جس کام سے اللہ نے ہمیں رکنے کو کہا ہم اس سے بچ جائے, یہ تقویٰ ہے, یہ تقویٰ ہے. اور آگے حضرت عبداللہ ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی, کہ تو تقویٰ کیا معنی سمجھتا ہے؟ بہت زیادہ روزے رکھنے کا, بہت زیادہ اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کا؟ نہیں نہیں, تقویٰ نام ہے اللہ کے اوامر کو بجا لانے کا, اللہ کے نواہی سے بچ جانے کا, اور پھر خیال رہے کہ اللہ تجھے ایسی جگہ پر نہ پائے جہاں سے اللہ نے تجھے روکا ہے, اور تو وہ سارے کام کر لائے جس کا کرنے کا اللہ نے تجھے حکم دیا ہے. یہ تقویٰ ہے, یہ معنی تقوی کا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کتنے فوائد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو کوئی اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اپنے دل میں اختیار کر لے, یہ تصور اپنا بنا لے کہ جب جب بھی کسی گناہ کا کام سامنے آئے تو وہ یہ سوچے کہ نہیں, میں یہ کام نہیں کر سکتا. بھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ میرا اللہ میرا محسن ہے, اس سے بڑا میرا محسن اور کوئی نہیں, اور میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, میں جہاں بھی جاؤں گا میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اور میں کیسے, جب میرا باپ میرے ساتھ محسن احسان کرتا ہے, میرے باپ کے ساتھ جب میری محبت کا معاملہ ہوتا ہے, تو میں اس کے سامنے اس کی ناگواری کا کوئی کام نہیں کر سکتا, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے اللہ جو سب سے بڑا محسن اور وہ جب میرے سامنے ہو اور میں اس کی نافرمانی کا کام کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, گناہ کا کام سامنے ہے, دل کا تقاضا ہے, دل کی خواہش ہے, فوائد نظر آتے ہیں, مگر یہ ہے کہ گناہ ہے. نہیں, بس اب یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ نے مجھ کو اس سے روکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم یہ تصور اختیار کر لے, شاید ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر, ٹیمپرری طور پر, وقتی طور پر تمہیں یہ لگے کہ یار مجھے اس کا نقصان ہو رہا ہے, میرا یہاں پہ نقصان ہو رہا ہے, میں یہ کھو دوں گا. مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو کوئی تقوی اختیار کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے سبیل سے مخرج نکالے گا, نکلنے کا رستہ نکالے گا کہ جو اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اگر اس کو مالی پریشانی ہو, اس کے پاس رزق کا کوئی سبب نہیں ہے, اس کو فیملی پرابلمز ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان تمام چیزوں سے اللہ تمہیں ایک تو نکالے گا, اور دوسری چیز جو پریشانی تمہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس پریشانی کو دور کرنے کے اسباب پیدا فرمائے گا, اور ایسی جگہ سے اللہ اسباب پیدا فرمائے گا. آگے خود اللہ فرماتے ہیں ایسی جگہ سے خدا پیدا کرے گا کہ آپ کے سامنے تو ظاہری طور پر سارے دروازے بند ہوں گے, تمہیں ایسا ہی ہوگا کہ بس اب ختم, اب کچھ نہیں ہو سکتا, مگر اچانک اللہ ایسی سبیل تمہارے لیے نکال دے گا جو تمہارے تصور کے اندر, تمہارے گمان میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ بھی ہو سکتا تھا, یہ بھی ہو سکتا تھا. اور آگے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کر لے, يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو کوئی پریشانی اس کے ساتھ ہوگی, کوئی ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی مصائب اس کے سامنے کھڑے ہو, ایک اسے ایسا لگتا ہو کہ نہیں یار اب تو میں اس کا سامنا کیسے کر سکوں گا, يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں اس میں پیدا کر دیں گے, چیزیں جو اسے مشکل لگے گی اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, فوائد تقوی کے گننے جائے تو گنتے رہیں گے. يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا, اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے فرقان پیدا کریں گے. فرقان کا معنی کیا؟ فرقان کا معنی تمہاری جو کوئی مصیبت ہے اس سے نکلنے کا اللہ تمہارے لیے حل نکال دیں گے, اور اس کے بعد اتنا ہی فائدہ نہیں, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تقوی کی برکت یہ ہے کہ اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے, تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. اور تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ تقوی حاصل کرنے کے مختلف درجات, مختلف علاج اللہ نے بتائے. سب سے پہلا علاج کونوا مع الصادقین, سچ بولنے کے ساتھ والوں کے ساتھ رہو, صدق اختیار کرنے والوں کے ساتھ رہو, صادقین کے ساتھ رہو. آج افسوس ہے کہ جب ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کا صالح بندہ ہے تو ہم اس سے تھوڑا کنارہ کش رہتے ہیں, اگر کوئی قریب جائے تو ہم اس سے کہتے ہیں کیا صوفی بن گیا یار. نہیں نہیں نہیں, یہی چیز ہے جو ہمیں تقوی نصیب کرے گی, یہی چیز ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لائے گی, اور اسی کی برکت سے انشاءاللہ قیامت کے روز اور جیتے جی دنیا کے اندر بھی اللہ ہماری تمام مصیبتوں کو حل کر دے گا, تمام مصیبتوں کو حل کر دے گا. اس لیے میرے محترم دوستو وقت اجازت نہیں دیتا, مگر میں ایک آخری پیغام آپ حضرات کے ساتھ رکھتا ہوں کہ تقوی اختیار کرنا یہ انسان کی زندگی کا فرض عین ہے, فرض منصبی ہے, اس کے بغیر اس کا کوئی چھٹکارا نہیں. دین اسلام کا خلاصہ تقوی ہے, اور تقوی اختیار کرنے والے کے لیے, اختیار کرنے کے لیے ہمیں تقوی والوں کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس کے اوپر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ العالمین.